بدھ 29 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ اسد علی کا سلام۔ ایک عالمی ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان کی سویلین حکومت کا کمزور ہونے سے امن کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کار نے کہا وجہ فوج کا سویلین کو نا اہل سمجھنا ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، ملٹری لیڈرز بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور پاکستانی سیاستدان بہت ہی انکمپیٹنٹ ہیں۔
تفصیل ذرا دیر میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی فوجی اور سویلین قیادت کی ترجیحات میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کہ عمران خان اور طاہر القادری کے حکومت مخالف احتجاج سے فوج کی حکومت سے رعایتیں لینے کی صلاحیت بھی بڑھی ہے، خاص طور پر افغانستان سے تعلقات کے معاملے میں۔ عبداللہ فاروقی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ملک کی کمزور معیشت کو سنبھالنے کی اولین ترجیح کی وجہ سے افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کر رہی ہے، مگر پاکستانی فوج کی اعلی قیادت اس بارے میں واضح فیصلہ کرنے سے گریز کر رہی ہے اور افغانستان میں جاری بغاوت میں مدد جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے افغانستان میں اختیارات کی منتقلی کے عمل کو خطرہ لاحق ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان میں مداخلت کی اس پالیسی سے خود پاکستان کے اندر قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
خارجہ امور کے متعلق پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا، اگر بھارت کو پاکستان سے بات کرنی ہے تو اب اسے پہل کرنا ہوگی۔ بی بی سی اردو سروس کے ساتھ ایک بات چیت میں انہوں نے کہا،
ہم کسی قسم کی انیشیٹو اب نہیں لیں گے کیونکہ دا بال از ناؤ ان نیو دہلی's کورٹ۔ اگر ڈومیسٹک کمپلشنز جو ہیں یہ فیکٹر ہیں انڈین ایٹیچیوڈ میں تو ہوپ فلی الیکشنز کے بعد چینج ہو جائیں گے، مگر اگر یہ فیکٹرز اس کے اور ڈیپر ہیں، یعنی انڈیا کی خواہش جو ہے ڈومینیٹ کرنے کی اس ریجن پر، اگر یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے تو انفارچونیٹلی تعلقات میں نیئر فیوچر میں کوئی بہتری نہیں ہوگا۔
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کے خاتمے کے بارے میں فی الوقت کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی، جبکہ علاقے سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے ایک منصوبہ بن رہا ہے۔ پشاور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا،
ٹائم فریم تو دینا مناسب نہیں ہوگا، بیکاز جیسے میں نے کہا کہ 132 ٹن اگر ایکسپلوسیو وہاں سے نکلا ہے تو اس ایکسپلوسیو کو ٹھکانے بھی لگانا ہے، اس کو ڈسپوز آف بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے اور ہم قیمتی جانے ایسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا ایک پلان ہے جو ابھی بن رہا ہے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے سال ہونے والے عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے دائر تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ادھر عمران خان کی تحریک انصاف کے 33 میں سے 25 ارکان آج اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر گئے، مگر قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے مطابق ان ارکان نے ضابطوں کے مطابق ایک ایک کر کے ان کے چیمبر میں آنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہانگ کانگ کی چین نواز لبرل پارٹی کے رہنما جیمز تیان کو ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سے استعفے کا مطالبہ کرنے پر چین کے اعلی سیاسی مشاورتی ادارے نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ مسٹر جیمز تیان ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خود بھی لبرل پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ مسٹر تیان نے کہا کہ وہ ہانگ کانگ کے لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، مگر چین کے مشاورتی ادارے نے ان کی آواز نہیں سنی۔ شام کے باغیوں کی تنظیم فری سیرین آرمی کے کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انہوں نے شام کے شمالی قصبے کوبانی میں مزید کمک بھیجی ہے، جو شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے محاصرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے 200 جنگجو دولت اسلامیہ سے لڑائی میں مصروف کرد جنگجوؤں کی مدد کے لیے علاقے میں موجود ہیں۔ دوسری طرف عراق سے بھی 150 کرد پیشمرگا جنگجو کوبانی جانے کے لیے ترکی پہنچے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ٹریبیونل نے 1971 کی جنگ کے دوران ہزاروں افراد کے قتل میں شامل ہونے کے جرم میں جماعت اسلامی کے سربراہ مطیع الرحمان نظامی کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ٹریبیونل کے جج نے مطیع الرحمان نظامی کو نسل کشی، قتل اور ریپ سمیت انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ میں 600 سے زیادہ افراد کے ناموں کی فہرست جمع کرا دی ہے، جن پر غیر ملکی بینکوں میں غیر قانونی طور پر دولت چھپانے کا الزام ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی میڈیا میں ان افراد کی شناخت کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، مگر عدالت نے کہا کہ ان ناموں کو عام نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے کہا کہ اگر وہ ان افراد کی تفصیلات جاری کرتی ہے تو یہ ٹیکس کے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ کالے دھن کا پتہ چلانا اور اسے واپس لانا بی جے پی کی موجودہ حکومت کی انتخابی مہم کا اہم نعرہ تھا۔
ترکی میں منگل کو پانی میں ڈوب جانے والی کوئلے کی کان سے 18 کانکنوں کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ترکی کے جنوبی قصبے ایرمینک کے قریب واقع اس کان میں امدادی کارکن اور غوطہ خور پھنس جانے والے کانکنوں تک پہنچنے کے لیے ساری رات شفٹوں میں کام کرتے رہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار کہتے ہیں کہ ترک حکام کے پاس واحد راستہ کان سے پانی کی نکاسی ہے جس میں مسلسل پانی بھر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار۔
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھارت میں مداخلت کرتا ہے یا بھارت پاکستان میں؟ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے اور برا کون؟ یہ وہ سوال ہے جو 1947 میں جدید بھارت اور پاکستان کے قیام کے فوراً بعد برصغیر میں گونجا تھا اور اس کی باز گشت آج تک جاری ہے۔ اور اس سوال سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بنائے گا، پاکستان کی فوج یا پاکستان کی منتخب سول حکومت؟ صحیح جواب کچھ بھی ہو، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستانی خارجہ پالیسی پر ہمیشہ سے کنٹرول فوج کا ہی تھا اور آج بھی ہے۔ سول حکومت نے جب بھی خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ عالمی تنظیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں فوج کی خارجہ پالیسی پر برتری کی وجہ سے سویلین قیادت کی خطے میں امن کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے 68ویں برس میں آج بھی بڑی خبر کچھ ایسی ہے کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو پاکستان سے بات کرنی ہے تو اسے پہل کرنا ہوگی۔ یہ بات پاکستان کے وزیراعظم کے خارجہ امور کے لیے معاون خصوصی طارق فاطمی نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کی ہے۔ ان سے انٹرویو کی تفصیل آپ پروگرام میں تھوڑی دیر میں سن سکیں گے، مگر پہلے چلتے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کی طرف، جس کے اہم نکات پیش کر رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری نامہ نگار نخبت ملک۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی تازہ رپورٹ ری سیٹنگ پاکستانیز ریلیشن شپ ود افغانستان، یعنی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے رشتے کی بحالی میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے سامنے افغانستان کے ساتھ رشتوں کی بحالی میں درپیش مسائل کا تجزیہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کا نواز شریف حکومت کا عہد سیکیورٹی کی عدم موجودگی میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اسی سبب نواز شریف نے افغانستان کے ساتھ باہمی تنازعات کو کم کرنے اور تبدیلی کے دور کے بعد والے افغانستان کے استحکام میں تعاون دینے کے لیے افغانستان کی جانب قدم بڑھایا ہے تاکہ اس سے پاکستان کے اپنے استحکام میں اضافہ ہو۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے نئے صدر اشرف غنی نے نواز شریف کے طرز عمل کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم نواز شریف کو ملک میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے کیے جانے والے حکومت مخالف مظاہرے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں نے ملک کی فوج کو سرحدی پالیسیوں، خصوصاً افغانستان پر پالیسی کے لیے حکومت سے براعت لینے یا اپنی بات منوانے کے لیے ایک مستحکم پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رپورٹ میں اس ضمن میں جن خاص باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: افغانستان کے ساتھ باہمی کشیدگی کو کم کرنے کی نواز شریف حکومت کی کوششوں کی کامیابی بہت حد تک فوجی قیادت سے سیاسی جگہ یا گنجائش حاصل کرنے پر منحصر ہے، کیونکہ فوج کی حکمت عملی خاص طور پر افغانستان میں اس کے اعلی کاروں کی حمایت کی وجہ سے افغانستان سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر دونوں ممالک کے درمیان سڑک اور ریل رابطے کے بنیادی ڈھانچے وسیع اور بہتر کیے جاتے ہیں اور سرحد پار آنے جانے کی سہولتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پاک افغان معاشی تعلقات کو تقویت ملے گی اور دونوں ممالک اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں افغانستان سے پاکستان کے تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ پاکستان اور بھارت کی مخاصمت بھی قرار دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے افغانستان کے بھارت سے قریبی تعلقات کو بھی، جس کا بڑا سبب پاکستان کی مخالفت ہے، اکثر افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بھارت سے دشمنی اس کی افغان پالیسی کا بنیادی محرک ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے پچھواڑے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھتی ہے، اور پاکستانی فوج جہاں کابل کے بھارت سے قریبی تعلقات کے بارے میں فکر مند ہے، وہیں ایک انتہائی باخبر مبصر کے مطابق بھارت سے اس خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ افغانستان میں مداخلت کا جواز بنا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نواز شریف کو پاکستان میں درپردہ افغان اعلی کار کو ملنے والی تمام حمایت اور مدد کو روکنا ہوگا۔
یہ تھی اسلام آباد سے ہماری ساتھی نخبت ملک، جنہوں نے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کے اہم نکات پیش کیے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے خارجہ امور کے لیے معاون خصوصی طارق فاطمی نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات بحال ہونے جا رہے تھے، جنہیں بھارت نے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اب انہیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے پیش قدمی بھارت کو ہی کرنا ہوگی۔ انٹرویو کی تفصیل سنیے۔
آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ جو ایل او سی کی وائلیشنس ہوئی ہے، جو کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے، یہ ہندوستان نے کیا ہے، اور انڈین کامنٹیٹرز کا، لیٹ می ایمفیسائز، انڈین کامنٹیٹرز کا اور پچھلے حکومت کے بہت سارے آفس بیئرز کا کہنا ہے کہ یہ ہارڈ لائن پالیسی۔
آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟
میرا یہی خیال ہے کہ شاید ڈومیسٹک الیکشنرنگ فیکٹرز اس میں آ گئے ہیں، ان کے خود پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا۔ بائی دا وے، پریزیڈنٹ جب میں کہہ رہا ہوں تو بی جے پی کے پریزیڈنٹ، پارٹی کے پریزیڈنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں الیکشنز جیتنا ہے، اور بڑی کی سٹیٹس میں الیکشن ہوئے ہیں۔ پھر ان کے پریزیڈنٹ صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کا انہوں نے نام دیا 44+1، یعنی 44+1 اگر سیٹس ان کو مل جاتی ہے انڈین اکوپائڈ کشمیر کے لیجسلیٹو یا پروونشل اسمبلی میں، تو اس سے پہلی دفعہ ہندوستان میں ایک نان مسلم چیف منسٹر بننے کے امکانات ہو جاتے ہیں، بی جے پی حکومت آ جاتی ہے۔ اب ان پالیسیز اور ان آبجیکٹیوز کو تو آبویسلی ہم جو ہے اس کی پذیرائی نہیں کر سکتے۔
آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایل او سی پہ ابھی گڑبڑ جاری رہے گی جب تک کہ الیکشنرنگ مکمل نہیں ہو جاتی بھارت میں؟
الیکشن فیکٹرز ہیں تو ہوگی، باوجود کہ ہم نے اس ایشو کو بھی ریز کیا ہے، اور ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ الیکشنز کا راؤنڈ جب ختم ہو جاتا ہے تو مودی صاحب جو ہیں اور ان کی حکومت اس چیز کو ریکگنائز کرے گی۔
کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ ایک دفعہ پھر بھارتی حکومت اور وزیراعظم سے براہ راست بات کی جائے، اور ان سے کہا جائے کہ کم از کم سیکٹری لیول کی ٹاکس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے؟
دیکھیے حضور، ہم نے یہ انویٹیشن دیا تھا انڈین فورن سیکٹری کو، ڈیٹس فکسڈ ہو گئے تھے، تیاریاں اس کے لیے کمپلیٹ ہو گئی تھیں، تو دی انویٹیشن از آن ہر ٹیبل، اٹ از فار دیم ٹو ٹیک دی انیشیٹو۔
دوبارہ رابطہ نہیں کریں گے؟
نہیں، ہم کسی قسم کی انیشیٹو اب نہیں لیں گے، کیونکہ انیشیٹو لیا دا بال از ناؤ ان نیو ڈیلیز کورٹ،
اور اگر وہاں سے بھی کوئی شروعات نہیں ہوتی تو معاملہ ایسے اسٹینڈ اسٹل ہی رہے گا۔
اگر ڈومیسٹک کمپلشنز جو ہیں یہ فیکٹر ہیں انڈین ایٹیچیوڈ میں، تو ہوپ فلی الیکشنز کے بعد چینج ہو جائیں گے، مگر اگر یہ فیکٹرز اس کے اور ڈیپر ہیں، یعنی انڈیا کی خواہش جو ہے ڈومینیٹ کرنے کی اس ریجن پر، اگر یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، تو پھر تو انفارچونیٹلی تعلقات میں نیئر فیوچر میں کوئی بہتری نہیں ہوگا۔
مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کہ اگر اس طرح سے آپ اتنی سخت لہجے میں بات کریں گے اور اس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں گے، تو لگتا تو نہیں ہے بھارت کے ساتھ آنے والے دنوں میں کے تعلقات اچھے ہونے والے؟
حضور، سخت نہیں ہے، یہ ریئلسٹک ہے، ہم تو انیشیٹو لے رہے ہیں، تو ہم ریڈی ہیں، جس وقت کسی قسم کا سگنل آئے گا ہندوستان سے، وی ول ریسپونڈ رائٹ اوے۔
یہ تھے وزیراعظم نواز شریف کے خارجہ امور کے لیے معاون خصوصی طارق فاطمی، جو ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے۔ اسی موضوع پر بات جاری رکھتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر قبل امریکہ میں دفاعی امور کے ماہر اور امریکی محکمہ دفاع کے مشاورت کار ڈاکٹر احسان احراری اور پاکستان میں دفاعی امور کے ماہر اور ایک کتاب کے مصنف ڈاکٹر اجاز حسین سے بات کی، اور میرا پہلا سوال ڈاکٹر اجاز حسین سے یہی تھا کہ پاکستان میں اس وقت خارجہ پالیسی پر برتری کس کی ہے، فوج کی یا سویلین حکومت کی؟
اچھا، ظاہری طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ عمومی طور پہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ سیوا لوگوں کو منزل آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے پچھلے دو دہائیوں سے اور اس سے بھی زیادہ عرصے میں پاکستان کی جو فوج ہے وہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متعین کرتی ہے اور وہی چلاتی ہے،
اور اب بھی صورتحال یہی ہے.
جی جی بالکل، خاص طور پہ جو پاکستان میں جو پچھلا ابھی جو ریسنٹلی پولیٹیکل کرائسس آیا ہے اس میں تو ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور ابھی جو وزیرستان میں دورہ کیا تھا پاکستانی وزیر اعظم نے، اس سے تو اور زیادہ یہ صورتحال واضح ہوگی کہ وہ فوج کے سامنے جو ہے وہ اس ایشو پہ اور باقی امور کے ساتھ ساتھ نہیں بول سکتے.
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب بھی سول حکومت کوئی کوشش کرتی ہے کہ اس میں اپنی مرضی کرنے کی یا خود خارجہ پالیسی کا رخ تعین کرنے کی، تو اس میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟
دیکھیں، ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ریاست کے اداروں کا بحران ہے، اور پاکستان کی پارلیمان ہے اور اس کی جو کمیٹیز ہیں جو فورن افیئرز پہ بنائی گئی ہیں وہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہیں کہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کیونکہ فوج کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، خاص طور پہ 1977 سے آنورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوطی سے پاکستان کی سیاست کو بھی چلا رہے ہیں، تو پھر جو سول ادارے ہیں وہ مقابلتاً کمزور ہیں، تو یہ کمزوری جو ہے یہ پھر یہ ان کو جگہ دیتی ہے فوج کو کہ وہ اس اسپیس کو بھی سنبھالیں اور پاکستان کی دفاعی پالیسی بنائیں.
اچھا، میں ڈاکٹر احسان احراری آپ کی طرف آؤں گا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روایتی طور پر امریکہ فوج سے ہی بات کرتا رہا ہے، تو اب امریکہ کی کیا پالیسی ہے؟
امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ فی الحال وہ امریکہ کا پورا فوکس آج کل سول گورنمنٹ کے اوپر ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ سول گورنمنٹ مضبوط ہو جائے. امریکہ چاہتا ہے کہ سول گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرز میں جو ہے کوئی سمجھوتا ہو تاکہ افغانستان کو اسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کو اسٹیبلائز کیا جائے. فی الحال امریکہ کے پاس سول گورنمنٹ کی پرائیورٹی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ اگر سول حکومت ہی امریکہ کی ترجیح ہے اور انہی کے ہاتھ میں ان کے خیال میں معاملات ہونے چاہیے، تو اس کا اثر پاکستان میں زمین پر حقیقت میں کہیں نظر آ رہا ہے؟ اور اگر جیسا کہ ڈاکٹر اعجاز نے کہا کہ ابھی فوجی جو نظریہ ہے اسی کو برتری حاصل ہے، تو پھر یہ کیوں ہے؟
وہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہاں سے جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جیسے آپ کے دوسرے گیسٹ نے کہا فوج کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے جب سے دھرنا بازی ہوئی پاکستان میں، جب سے عمران خان اور طاہر القادری نے جو ہے تقریریں کر کے نواز شریف سے استعفیٰ کا ڈیمانڈ کیا، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کمزور ہو گئے. اور امریکہ کے حساب سے یہ بہت ہی غلط چیز ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، امریکہ کے حساب سے یہ بہت ہی غلط چیز ہے پاکستان افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے. تو یہ دونوں چیزوں کی طرف سے امریکہ بہت زیادہ فکر مند ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، جبکہ ایسے وقت میں جب افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں.
اچھا ڈاکٹر اعجاز، میں ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا، تو جیسا کہ ڈاکٹر احسان احراری نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں دھرنے ہوئے، احتجاج ہوا، اور اس نے بھی ان کے مطابق جو ہے پاکستان میں سول حکومت کے ہاتھ کچھ کمزور کیے، تو جی پاکستان کے کچھ عوامی حلقوں میں بھی جو اس چیز کی حمایت ہے کہ جو خارجہ پالیسی جس طرح فوج چلانا چاہتی ہے، تو یہ سول حکومت اور جو فوج کی جو نظریہ ہے خارجہ پالیسی کے بارے میں، ان دونوں میں بنیادی فرق ہے کیا؟
دیکھیں، پاکستان کی جو سول حکومت ہے، خاص طور پہ جو نواز شریف کی حکومت ہے یا جو اس کی پچھلی حکومتیں رہی ہیں، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات قائم کرے. انڈیا کے حوالے سے نواز شریف نے بہت کوشش کی، ابھی بھی وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے بیانات دیے تھے جو بعد میں انہیں تبدیل کرنا پڑے. فوج کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو خطرات ہیں بھارت سے، اور افغانستان کی تاریخی وجوہات کو چھوڑ کے خاص طور پہ 80 کی دہائی سے آنورڈ وہ افغانستان کو انڈیا کے ساتھ ہی بریکٹ کرتے ہیں. یعنی افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی فوج کے پرسپیکٹو سے انڈیا کے مسئلے کی ایکسٹینشن ہے، تو وہ اس کے سیکیورٹی پرسپیکٹو میں لیتے ہیں. تو تجارتی معاملات اپنی جگہ پہ، اس پہ مذاکرات یا خواہشات اپنی جگہ پہ، پاکستان کی فوج سمجھتی ہے کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے حل نہیں ہوتا، تب تک اس طرح کی جو سیکیورٹی پالیسی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. تو یہ میرا خیال ہے بنیادی ایک نقطہ ہے.
اچھا ایک سوال میں آپ دونوں سے کروں گا، پہلے میں ڈاکٹر احسان اراری سے پوچھتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے وہ کیا کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، ان کا وہ کیا نظریہ ہے، وہ کیا مفادات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاملات سول حکومت کے ہاتھ میں چلے گئے اور خارجہ پالیسی کا تعین سول حکومت نے کیا تو وہ متاثر ہوں گے. تو جی ڈاکٹر احسان.
نہیں, پاکستانی فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ خارجہ پالیسی صرف ان کے ہاتھ میں رہے گی, سیکورٹی پالیسی صرف ان کے ہاتھ میں رہے گی. اسی لیے جب بھی انہوں نے, نواز شریف صاحب جب بھی کوئی کوشش کرتے ہیں انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کے یا افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کے, وہ فوراً جو ہے اس کو فوج اس کو ویٹو کر دیتی ہے, یا تو ڈائریکٹلی ویٹو کر دیتی ہے, یا تو پھر یہ عمران خان یا طاہر القادری کا جو ہے اکساتی ہے کہ یہ گڑبڑ کریں, ان کے خلاف احتجاج کریں. اور پھر پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ ٹیررسٹ گروپ جو ہے ان کو ایز اے ٹول آف فورن پالیسی کا ایک جو ہے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا افغانستان میں, اور اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا بھارت کے خلاف. نہ بھارت کے خلاف ان کے ساتھ تھوڑے سے ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ مودی کی گورنمنٹ بہت سخت جو ہے تیار ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ٹیررسٹ گروپ کو استعمال کرنے کی کشمیر میں, تو وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے سے گریز نہیں کریں گے. مگر فوج جو ہے کے پاس کوئی ابسٹرکشن نہیں ہے, کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے افغانستان کے تعلق سے. تو افغانستان میں جو ہے پاکستان کا جو منرو ڈاکٹرن جو چلا ہوا ہے, جیسے کہ انڈیا نے اگر کبھی وہاں پہ اپنے پریزنس کو بڑھانے کی کوشش کیا تو پاکستان اس کو ویٹو کرے گا, پاکستان اس کو ٹیررسٹ گروپ کو استعمال کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, بہت بہت بڑا آبسٹیکل ہے پاکستانی سول گورنمنٹ کے راستے میں.
تو جی ڈاکٹر اجاز, یہی سوال آپ سے.
جی میرے خیال میں اگر جو ہے پاکستان کی جو سول حکومت ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا متعین کرتی ہے, تو اس سے فوج کے خیال میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ریزن دیتا ہے ایگزسٹنس کا اور اپنی جو ہے وہ جو وجود ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ سوالات جو ہے پھر اٹھائے جائیں گے پارلیمنٹ میں اور عوام الناس میں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو سول حکومت ہے وہ شاید انکمپیٹنٹ ہے اور نہ اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنائے. تو اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان بھارت کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے پالیسی بناتا ہے تو وہ پالیسی جو ہے افیکٹو نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ درمیان میں کچھ انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں, جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے میرا خیال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے سول اداروں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی.
اچھا ایک سوال پھر آپ دونوں سے, سب سے پہلے میں ڈاکٹر اجاز سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں یہ جو کھینچا تانی ہے یا جو کشیدگی ہے سول حکومت اور فوج کے درمیان, تو اس سے خطے کے امن پر کیا اثر پڑتا ہے مختصراً؟
دیکھیں پاکستان کی داخلی سیاست کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں خطے پہ. اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں کا ٹکراؤ جاری رہے تو اس کے وجہ سے پاکستان کی ایک مؤثر جو نیشنل پالیسی وہ نہیں بنے گی, اور اگر پالیسی میں خرابیاں ہیں اس میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر اس کے جو مضمرات ہیں اس میں جو کانفلکٹ کا جو ہوتا ہے رجحان وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ کے ادارے جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں تو پھر چاہے وہ دفاعی پالیسی ہے چاہے وہ معاشی پالیسی ہے, اس میں پھر جو ہے خطے کے لیے امن اور سلامتی کی جو مندرجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی جو ہے درمیان میں ایک پہلو ہے.
یہی سوال میرا ڈاکٹر احسان سے.
نہیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں, بالکل میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. امن کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ پاکستانی فوج ہے, پاکستانی فوج کی مینٹیلٹی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, ملٹری لیڈرز بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور پاکستانی سیاستدان بہت ہی انکمپیٹنٹ ہیں. اگر یہ جب تک مینٹیلٹی چلتی رہے گی, یہ مینٹیلٹی وہاں کے پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جو ہے ملٹری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بڑھائی جا رہی ہے, اس کو نرچر کیا جا رہا ہے, جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوگی فوج کا رویہ پاکستانی سول گورنمنٹ کے تعلق سے وضاحی رہے گا جیسا ہے, اور یہ امن کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے.
پاکستان میں حالیہ دھرنوں نے سول حکومت کو فوج کے سامنے کمزور کیا ہے. گفتگو میں شریک تھے امریکہ سے دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری اور پاکستان سے ڈاکٹر اجاز حسین. اور اب ایک رپورٹ دھرنوں میں شامل جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بارے میں, سنیے ہارون رشید سے.
اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے والے اراکین کو آج صبح استعفوں کی تصدیق کے لیے دوبارہ طلب کیا تھا, تاہم ان کی اسپیکر سے ملاقات دن بھر نہیں ہو سکی. پارلیمنٹ ہاؤس میں آج پی ٹی آئی کے 33 میں سے 27 اراکین موجود رہے. دن بھر کی آنکھ مچولی کے بعد قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسپیکر کی ہدایت کے مطابق وہ اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے ان کے چیمبر میں مقررہ وقت پر پیش ہوئے, تاہم انتظار کے باوجود اسپیکر نے ملاقات کا وقت نہیں دیا. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو 2.5 گھنٹے انتظار کروایا گیا, تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر چاہتے تو وہ بھی فردن تمام مستعفی اراکین سے استعفوں کی تصدیق کروا سکتے تھے.
ایک ایک ممبر نے برملا کہا کہ ہم نے استعفے دیے ہیں اور ہم ان استعفوں کی تصدیق کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور قانونی، اخلاقی اور سیاسی جو ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا ہے۔
دوسری جانب ڈپٹی سپیکر کا کہنا ہے کہ وہ سپیکر کی موجودگی میں استعفے منظور کرنے کے مجاز نہیں ہیں، اور یہ کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے سپیکر کا نوٹس پڑھا ہی نہیں ہے۔ پارٹی کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ اگر سپیکر نے استعفے مسترد کر دیے تو پی ٹی آئی پھر بھی اسمبلی میں نہیں آئے گی۔ شاہ محمود قریشی نے البتہ حکومت پر ماضی کی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست دوبارہ بحال کرنے کا الزام عائد کیا۔
وہی چھانگا مانگا اور وہی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست کی کوشش کی۔ ہمارے ممبران سے انفرادی رابطے کیے گئے، ہمارے ممبران کو وزارتیں آفر کی گئیں، ہمارے ممبران کو رقم آفر کی گئی۔
دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آ کر اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی۔
میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میری ذمہ داری ہے والنٹری اور جینونیس جو ہے وہ اکیلے میں ہو سکتی ہے، وہ اتنے ہجوم میں نہیں ہو سکتی۔
قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق نے 24 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کے 33 میں سے 25 اراکین قومی اسمبلی کو ان کے استعفوں کی تصدیق کے نوٹسز بھجوائے تھے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔ Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
یہ سارے وہاں سے مراتے لے کے اب ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ ارے اپنا پہلے سسٹم مضبوط کرو۔
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
جمعے کی صبح چہانما میں، اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی جانے تک تمہارے اوپر۔
ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔
جوکووچ از فور ہینڈ، فیڈرر ود ا بیک ہینڈ انٹو دی نیٹ، جوکووچ از بیک ان دی گرینڈ سلام ونر سرکل۔
جمعے کی صبح چہانما میں، اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
اور کھیلوں کی خبریں صبا رحمت سے۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل ابوظہبی میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ابوظہبی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے پوچھا کہ پہلے ٹیسٹ میچ کی برتری کو ابوظہبی میں برقرار رکھنے کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے۔
کوشش کریں گے اپنی طرف سے اچھی کرکٹ کھیلیں، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے ہمارے سامنے، آسٹریلیا ہے، ون آف دی بیسٹ ٹیم ان دی ورلڈ۔ جو چیزیں ہم نے بہتر کی پچھلے میچ میں کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے کو ریپیٹ کریں، اپنی پرفارمنس اسی طرح سے دینے کی کوشش کریں۔ آئی تھنک اگر ہم اپنے جو بیسک گولز ہیں ان کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو اچھے ریزلٹس کی توقع کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ اپنی جو ٹیسٹ کرکٹ کے بیسکس ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہم وہاں جا کے پورا کریں، اینڈ دیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔
پاکستان اور افغانستان کی انڈر 19 کی ٹیموں کے درمیان آج دوسرا ون ڈے میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں پاکستان نے افغانستان کو 7 وکٹوں کے نقصان سے شکست دی، جبکہ اس کی 36 بالیں باقی تھیں۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں 45 اوورز کے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو 9 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز کا ہدف دیا، جسے پاکستان نے بآسانی 39 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ مین آف دی میچ سجاور ریاض رہے، جنہوں نے 84 رنز سکور کیے۔ ٹینس میں پیرس ماسٹرز کے مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں آج اینڈی مرے کا سامنا فرانسیسی کھلاڑی یولین بناٹو سے ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے جرمنی کے کھلاڑی فلپ کول شرائبر کو 6-3-6-4 سے شکست دی۔ فٹ بال کے کیپیٹل 1 کے چوتھے راؤنڈ میں آج 3 مقابلے ہو رہے ہیں، جس میں مینچیسٹر سٹی نیوکاسل کے، سٹوک سٹی ساؤتھ ہیمپٹن کے مدے مقابل ہے، جبکہ ٹاٹنہم کی ٹیم برائٹن کی ٹیم کا سامنا کر رہی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کی صبا رحمت نے۔ ویسے تو ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان میں اکثر پاکستان کے بارے میں منفی سوچ پائی جاتی ہے، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستانی خاتون ڈاکٹر سے کروائیں گے جو افغانستان میں کام کر رہی ہیں، اور اس ڈاکٹر سے مقامی لوگ بہت خوش بھی ہیں۔ تفصیل ذرا دیر میں، لیکن ابھی پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا سے۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہتا ہے افغانستان کے بارے میں پاکستان کی فوج اور منتخب حکومت کی ترجیحات میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ خارجہ امور کے متعلق پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا، اگر بھارت کو پاکستان سے بات کرنی ہے تو اب اسے پہل کرنا ہوگی۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب کے خاتمے کے بارے میں فی الوقت کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے سال ہونے والے عام انتخابات کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ٹریبیونل نے 1971 کی جنگ کے دوران ہزاروں افراد کے قتل میں شامل ہونے کے جرم میں وہاں کی جماعت اسلامی کے سربراہ متی الرحمان نظامی کو موت کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب کچھ ذکر پاکستان کی فوج کا پاکستان کے شمالی علاقوں میں کارروائی کے بارے میں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب کے دوران اب تک 1100 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 132 ٹن بارودی مواد قبضے میں لیا گیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پشاور میں آج صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں منصوبے کے مطابق آپریشن ضرب عضب کامیابی سے جاری ہے اور ایجنسی کے بیشتر مقامات عسکریت پسندوں سے صاف کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر ایجنسی میں آپریشن خیبر 1 بھی اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ وزیرستان سے شدت پسند بھاگ کر یہاں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر 1 کی وجہ سے پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں شدت پسندوں کی کاروائیوں میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے ٹائم فریم کے بارے میں میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا،
دو چیزوں کا اصل میں ٹائم فریم پوچھ رہے ہیں۔ پہلا تو آپریشن کا ٹائم فریم ہے، جو کہ میں آپ سے شروع سے یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم بڑا ڈیلیبریٹ اور شور فوٹڈ یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ سو ٹائم فریم تو دینا مناسب نہیں ہوگا، بیکاز جیسے میں نے کہا کہ 132 ٹن اگر ایکسپلوسو وہاں سے نکلا ہے تو اس ایکسپلوسو کو ٹھکانے بھی لگانا ہے، اس کو ڈسپوز آف بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، اور ہم قیمتی جانے ایسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔
یاد رہے کہ چند ہفتے قبل قبائلی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ آپریشن ضرب عضب 2-3 مہینے میں ختم ہو جائے، بصورت دیگر اس کی مزید طوالت حکومت کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور 90% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کیا جا چکا ہے۔ میجر جنرل عاصم باجوا نے مزید کہا کہ آپریشن ضرب عضب کے دوران اب تک 1100 کے قریب دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ خیبر ایجنسی میں 40 سے زائد عسکریت پسند ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں 100 سے زائد شدت پسندوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو حکومت کے حوالے کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کاروائیوں کے دوران 132 ٹن بارودی مواد اور ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان برامد کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے فوج کے ترجمان کے پریس کانفرنس کو دعووں پر مبنی قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ان کی مزاحمت جاری رہے گی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
بھارت ہو یا پاکستان، کرپشن اور کالا دھن دونوں ممالک میں ہی اہم خبر بنتی ہے۔ اسی طرح کی ایک خبر بھارت سے۔ بھارتی حکومت نے آج سپریم کورٹ میں ان لوگوں کی فہرست پیش کر دی جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر بیرون ملک بینکوں میں کالا دھن جمع کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا موقف ہے کہ حکومت نے یہ رقم واپس لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں، اور مزید کارروائی اب وہ خصوصی تفتیشی ٹیم کرے گی جو عدالت کے حکم پر تشکیل دی گئی تھی۔ ملک میں یہ کیا سارائی جاری ہے کہ اس فہرست میں کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کے نام شامل ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی شہریوں نے کتنی رقم بیرون ملک بینکوں میں غیر قانونی طور پر جمع کر رکھی ہے، اس کا صحیح اندازہ تو کسی کو نہیں، لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ یہ رقم اربوں ڈالر میں ہے۔ بی جے پی نے کالے دھن کو ایک اہم انتخابی موضوع بنایا تھا، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد الزام یہ ہے کہ وہ بھی کانگریس کی سابقہ حکومت کی ہی زبان استعمال کر رہی ہے، یعنی نام ظاہر کرنے سے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی، اور فہرست میں بہت سے ایسے نام بھی شامل ہیں جنہوں نے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि ये फहरिस्त पहले से ही एसआईटी के पास है। वजीर खजाना अरुण जेटली और मुकुल रोहतगी भी ये बात पहले ही कह चुके हैं। प्रशांत भूषण,
आज सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वो लिस्ट दी है जो कि एचएसबीसी के जेनिवा ब्रांच में जो हिंदुस्तानियों के अकाउंट्स थे उसकी लिस्ट जो फ्रांस की सरकार से मिली थी सरकार को वो दी है। साथ में वो भी बताया है, वो कहते हैं कि बताया है कि भाई इन सब केसेस में अभी तक इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचे, क्या किया गया।
तज्जनिगार प्रंजय गुहा ठाकुरता का कहना है कि हुकूमत की अब जबान भी बदल गई है और मौकिफ भी।
आप विरोधी दल जब होते आप और कुछ कहते हैं, आप चुनाव प्रचार जब कहेंगे आप और कुछ कहते हैं, मगर आप सत्ते में जब आ जाते हैं, आप जब वित्त मंत्रालय चला रहे हैं तो आप वही कह रहे हैं कि द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, वी विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ। वही काम, वही आपने कानूनी प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना ही है, सब जानते हैं, तो आप कार्रवाई कीजिए ना।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा,
मूल मुद्दा ये है कि जब आपने राजनीतिक अभियान किया 9 महीने के लिए के 55,000 नाम और 55 लाख करोड़ 55 रुपए तो ले आए 5 महीने में, आज 5 महीने में 55 रुपए वापस नहीं आए हैं, हमें उससे मतलब है सिर्फ।
बदनवानी के खिलाफ वसी पैमाने पर मुहिम चलाने वाली आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे और एसआईटी इंश्योर करे कि इसमें कुछ रह तो नहीं गए, 627 ही हैं या कुछ और भी थे, सारे नाम दे ये इंश्योर कर लें। दूसरा, अब एसआईटी को इस पे जांच करनी है, एसआईटी जांच करे। मेरी खबर के मुताबिक बड़े बड़े नाम जो हैं, जो नाम मैंने उजागर किए थे, उन नामों को छोड़ा जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुछ लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कुछ लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, ये सिलेक्टिव क्यों? एक ही जुर्म सबने किया है तो सबके ऊपर एक ही तरह की जांच हो। अगर रेड आपके ऊपर हो रही है क्योंकि आप छोटे हैं तो रेड बड़े आदमी के ऊपर भी होनी चाहिए।
हुकूमत का मौकिफ है कि काला धन वापस लाना इंतहाई पेचीदा काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब ये सवाल भी उठाया जाएगा कि हुकूमत को इस अंदाज में तफ्तीश से अलग करना किस हद तक दुरुस्त है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
भारत के बाद रुख करते हैं बांग्लादेश का, जहां जमात इस्लामी के सरबरा मतीउर रहमान निजामी को सन 1971 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में जंगी जरायम का मुर्तकिब होने पर सजाए मौत सुना दी गई है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुनिए जियाद जफर की जुबानी।
मुल्क की सबसे बड़ी इस्लाम पसंद जमात के 70 साला सरबरा मतीउर रहमान निजामी को 16 मुकदमात का सामना था, जिनमें नस्ल कुशी, कत्ल, तशद्दुद और रेप के इल्जाम शामिल थे। एक सरकारी वकील का कहना था कि जमात इस्लामी के सरबराह को जो सजाएं सुनाई गई हैं वो जाहिर करती हैं कि इनके जरायम किस कदर संगीन थे। बुध को जब ढाका में जंगी जरायम की 3 जजों पर मुश्तमिल एक खसूसी अदालत ने इस मशहूर मुकदमे का फैसला सुनाया तो अदालत भरी हुई थी। सन 1971 में मतीउर रहमान निजामी जमात इस्लामी के एक जिली तंजीम से मुंसलिक थे और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अल बदर नामी मिलिशा के कमांडर की हैसियत में आजादी पसंद बंगाली कारकुनों की निशानदेही करने और इन्हें हलाक करने में पाकिस्तानी फौज की इनायत की थी। इस्तगासा का कहना था कि अल बदर ने जंग के दौरान बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत आजादी पसंद असातिज़ा, इंजीनियर्स और सहाफियों समेत कई कारकुनों पर तशद्दुद किया और इन्हें मौत के घाट उतारा। वकील सरकार मोहम्मद अली ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि जरायम की संगीनी के मद्देनजर ट्राइब्यूनल ने मतीउर रहमान निजामी को मौत की सजा सुनाई है। मतीउर रहमान निजामी के वकला का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। फैसले के दिन ढाका में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे क्योंकि जंगी जरायम के ट्राइब्यूनल के गुज़िश्ता फैसलों पर शहर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे।
बांग्लादेश के बाद रुख करते हैं तुर्की और शाम की सरहदी इलाके कुबानी का, जहां कुबानी के तहफ्फुज के लिए शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया से बरसरे पैकार कुर्द जंगजुओं की मदद के लिए 200 के करीब शामी बागी इस अहम सरहदी शहर में पहुंच गए हैं। बीबीसी ऑनलाइन की रिपोर्ट सुनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिया मेमन।
شامی باغیوں کے ایک کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ تمام جنگجو مغرب کے حمایت یافتہ فری سیرین آرمی کے پرچم تلے شام میں جنگ میں مصروف تھے. یہ باغی ایک ایسے وقت کوبانی پہنچے ہیں جب 150 عراقی کرد پیش مرگر جنگجوؤں کا دستہ ترکی پہنچا ہے جہاں سے وہ کوبانی آئے گا. یہ دستہ ہوائی جہاز کے ذریعے عراق سے جنوب مشرق ترکی کے ایک ہوائی اڈے تک پہنچا جبکہ ایک اور دستہ ترکی میں زمینی راستے سے سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس توپ خانے سمیت بھاری اسلحہ ہے. ترکی نے گزشتہ ہفتے کردوں کو ترکی سے گزرنے کی اجازت دی تھی, اس سے قبل وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا رہا ہے. جب پیشمرگا کے جنگجو عراقی شہر اربیل سے روانہ ہوئے تو ہزاروں افراد نے جھنڈے لہرا کر انہیں رخصت کیا. 100 کے قریب جنگجوؤں پر مشتمل یہ دستہ بدھ کو جنوب مشرق ترکی کے شانلے اور رفا ہوائی اڈے تک پہنچا تھا. اس کے بعد انہیں ترک فوج کی نگرانی میں بسوں میں ہوائی اڈے سے لے جایا گیا.
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنا رہی تھیں نازیہ میمن. ویسے تو ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان میں اکثر پاکستان کے بارے میں منفی سوچ پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ پاکستان پر ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستانی خاتون ڈاکٹر سے کروانے جا رہے ہیں جو افغانستان کے جنوبی صوبے کنڑ کے شہر اسد آباد میں کام کر رہی ہیں, اور سینکڑوں کلومیٹر دور کراچی سے آنے والی اس ڈاکٹر سے مقامی لوگ بھی بہت خوش ہیں. بی بی سی پشتو کے عبداللہ نظامی کی رپورٹ.
معالج کے لیے انتظار کا وقت تو ابھی بھی زیادہ ہے, لیکن یہ لوگ خوش ہے کہ انہیں ڈاکٹرز کے پاس آئی کے لیے اب زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا. یہ مریض نورستان کے دور دراز پہاڑوں سے اسد آباد کے ہسپتال میں کام کرنے والی پاکستانی ڈاکٹرز کے پاس آئی ہے. پاکستانی ڈاکٹرز کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن مقامی آبادی کے علاج کی ضروریات بھی انہوں نے کافی حد تک پوری کر دی ہے.
پاکستان دتلو اور پاکستان کے ڈیر تو مشکلات ہم
پہلے ہم علاج کے لیے پاکستان جاتے تھے جہاں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہاں پولیس بھی ہمیں تنگ کرتی تھی اور مریضوں کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا. ہم بہت خوش ہوئے جب پتا چلا کہ اسد آباد کے ہسپتال میں پاکستان سے ڈاکٹرز آئے ہیں. اب تک میں 5-6 مریضوں کو یہاں لا چکا ہوں اور شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کا معائنہ اور علاج کیا گیا.
معالج رخصانہ علی کراچی سے کنڑ آئے ہیں. یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ توجہ حامل خواتین اور بچوں کو دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث سب سے زیادہ خطرہ ماں اور بچے کی زندگیوں کو لاحق ہوتا ہے.
ایسا ہے کہ نا یہاں پر دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں, نورستان سے, کابل سے, جلال آباد سے اور قندوز سے بہت زیادہ پور پیشنٹ آتے ہیں جہاں پہ اسپتال کی سہولت نہیں ہے اور وہ پاکستان نہیں جا سکتے, اور یہاں پہ تمام سہولت ہیں ہمارے پاس اور آسان علاج ہے, سستا ہے اور گھر کی طرح ماحول ہے. ان کو پاکستان سے بہتر سہولت ہم یہاں فراہم کرتے ہیں اور ہم لوگ پاکستان سے ہی آئے ہیں.
دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کی تکالیف یہاں پہنچنے تک کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے, اور مہنگی ہسپتالوں میں علاج ہر کسی کی بس میں نہیں ہوتا. پتہ نہیں پاکستانی سے آئی ہوئے ایمان ڈاکٹرز کب تک افغان خواتین کا علاج کرنے کی قابل ہوگی, لیکن مقامی سطح پر شرحی تعلیم کی اضافی نا امید کی ایک کرن ضرور پیدا کی ہے.
یہ تھے افغانستان کے صوبے کنڑ سے بی بی سی پشتو سروس کے عبداللہ نظامی. اور اب رخ کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کا, جہاں صوبہ بلوچستان کی حکومت نے سمندری طوفان نیلوفر کے خطرے کے پیش نظر صوبے کے ساحلی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 31 اکتوبر تک ماہی گیروں اور عام لوگوں کے سمندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
سمندری طوفان نیلوفر سے بلوچستان کے دو ساحلی اضلاع گوادر اور لسبلا میں سے گوادر کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. بلوچستان حکومت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے باعث ضلع گوادر کی 4 تحصیلوں اورماڑا, پسنی, گوادر اور جیوانی میں 11 دیات زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. طوفان کے پیش نظر صوبے کے ساحلی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. کوئٹہ میں اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا,
اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب اس کی جس ٹائم ہم نے ان کو انالائسس کیا تھا وہ کنسلیڈیشن میں جا رہا تھا. کنسلیڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب سائیکلون کنسلیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن ادھر دو تین اقدامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی.
جون 2010 میں پیٹ نامی طوفان نے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے گوادر میں مائی گیروں کی کشتیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا۔ نیلوفر کے حوالے سے جو حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے آگاہ کرتے ہوئے بتایا،
جو ہمارے فشر مین تھے ان کو ہم نے وائٹ کی کہ آپ فشنگ کے لیے نہیں جائیں۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جو کشتیاں آپ کی جو ہے نا جہاں پہ لینڈ کیے ہوئے ہیں ان کو آپ سیکیور کریں، کیونکہ جب یہ آ جاتا ہے تو یہ تمام کشتیوں کو جو ہے نا پارا پارا کر لیتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ ہیومنلی جو دیہات یا جو گھر بالکل سمندر کے کنارے پہ ہیں ان کو ہم نے ایویکویٹ کرنے کی ڈی سی صاحبان کو کہا ہے کہ ان کو ایویکویٹ کر لو۔
بلوچستان کی ساحلی پٹی کی لمبائی 1000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ماہی گیروں اور دیگر کشتیوں کو 31 اکتوبر تک گہرے سمندر میں جانے سے روکیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں طوفان کی اس خبر کے بعد ایک بار پھر ذکر پاکستان اور بھارت کا، لیکن اس بار موضوع کشیدگی نہیں، موسیقی ہے۔ پاکستانی گلوکار میکال حسن کچھ عرصے میں اپنی نئی میوزک البم ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ میکال حسن نے اپنے میوزک گروپ میکال بینڈ میں بھارتی گلوکارہ اور موسیقاروں کو شامل کیا ہے۔ موسیقی کے شعبے میں یہ پاکستان اور بھارت کا پہلا اشتراک نہیں، لیکن میکال حسن بینڈ پاکستانی اور بھارتی فنکاروں کا پہلا مشترکہ میوزک بینڈ ہے۔ بی بی سی کی شمائلہ جعفری نے میکال سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر انہیں پاک بھارت مشترکہ میوزک بینڈ بنانے کا خیال کیسے آیا۔
2007 میں ہم لوگوں نے جب پلے کیا سینٹ اینڈروز آڈیٹوریم پہ بامبے میں، تو جینو اور شیلڈن دونوں اس شو کو دیکھنے آئے۔ میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ یار اگر میں انڈیا آ کے کام کر رہا ہوں اور اگر میرے پروموٹرز بھی انڈین ہیں، اگر میری مینجمنٹ بھی انڈین ہے، میرا ریکارڈ لیبل بھی انڈین ہے اور مجھے انڈین عوام ہی بلا رہی ہے، تو وائی ناٹ کہ ایسی ہم کون سی چیز کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں پرفارم کر سکتے۔
انڈین اور پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ان کی تعاون سے یا کولیبریشن سے کیا فرق پڑ سکتا ہے میوزک انڈسٹری کو؟ کتنا اہم ہے یہ؟
بہت اہم ہے، بیکاز ہمیں کلچرلی کٹ آف کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ینگ لوگوں کو انکریج نہیں کیا جا رہا کہ وہ انڈیا کو ایز اے وائبل مارکیٹ سمجھیں۔ پاکستانیوں کے لیے انڈیا میں کام کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیزیں ایزی ہیں وہ یہ ہے کہ دس از دی اونلی ٹیریٹری، انڈیا اینڈ پاکستان دی اونلی ٹیریٹریز جو ہندی لینگویج کو ایک تو شیئر کرتی ہیں، جو کہ برتھ پلیس ہیں بہت سارے کلاسیکل انوینشنز کی، قوالی، انوینشن آف دا ستار، دا تبلا۔
آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی میوزک سین کو فائدہ ہوگا پاکستان میں اور انڈیا میں؟
ہمارے میوزیشنز کو، ہمارے آرٹسٹ کو ایک بڑی اپرچونیٹی ہے، کیونکہ دیکھیں کرکٹ میں یا اسپورٹس میں کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، نیشنلزم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، میوزک کے اندر نیشنلزم کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے، آپ صرف میوزک بجانے کے اوپر فوکسڈ ہو۔ اینڈ آبویسلی وی آر ویری کانشیس کہ ہم انڈیا میں پرفارم کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو گیو ایکسلنٹ مٹیریل، مطلب ہم سب اسٹینڈرڈ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ کمپیٹ ہی کرتے رہیں گے تو پھر آپ صرف نکتہ چینی کر سکتے ہیں، آپ پازیٹیولی آگے بڑھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کولیبریٹ کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں انسان کر سکتا۔
میکال، آپ ایک نئی ایلبم لانچ کرنے جا رہے ہیں تھوڑے دنوں میں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔
اس ایلبم کے لیے ہم نے بابا بلے شاہ کی کچھ دو کافیاں کور کی ہیں، کچھ ہم نے راگ ایسے کور کیے ہیں جو اتنے کامن نہیں ہیں۔
آج کل پاکستان میں کس قسم کا میوزک زیادہ چل رہا ہے؟
پاکستان میں میوزک دیکھا جا رہا ہے، سنا نہیں جا رہا، ٹی وی دیکھتے ہیں بس لوگ، لائیو ایونٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے۔
میکال، پراسپیکٹس کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اپنے نئے ایلبم کی، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی؟
ایلبم کے بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔
یہ تھے پاکستانی گلوکار میکال حسن، جو ہماری ساتھی شمائلہ جعفری سے بات کر رہے تھے۔ آج عالمی دن ہے سٹروک کا، ورلڈ سٹروک ڈے۔ پاکستان میں فالج کے علاج کے لیے کام کرنے والی پاکستانی سوسائٹی آف نیورولوجی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں فالج سے روزانہ کم سے کم 400 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اب اس مرض میں ایک اور رجحان سامنے آیا ہے جس میں پاکستانی خواتین، خصوصاً جوان خواتین، اس مرض سے بڑی تعداد میں متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں سٹروک کی صورتحال پر عبداللہ فاروقی کی رپورٹ۔
پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی آبادی والا ملک ہے جس میں 2% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں 33% آبادی کی عمر 45 سال سے اوپر ہے جو کہ ہائپر ٹینشن یا ذیابیطس میں مبتلا ہیں یا پھر تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں، اور یہی عادت یا علامات اسٹروک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر اور آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع نے بتایا کہ کیوں خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہیں۔
اوور آل تو حالات جوں کے توں ہیں، لیکن ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں خواتین میں فالج کی شرح کافی بڑھ گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے یہاں فالج جو ہے وہ نسبتاً کم عمر میں ہو رہا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پہ اگر امریکہ میں 65 سال کی عمر میں فالج ہوتا ہے تو پاکستان میں 55 سال کی عمر میں فالج ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں نہ صرف خواتین میں فالج کی شرح بڑھ گئی ہے بلکہ نوجوان عمر میں فالج کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں 45 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں 10% فالج ہوتا ہے، ہمارے یہاں تقریباً 20-25% ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ اسٹروک آرگنائزیشن نے اس سال خواتین میں فالج کو ایک پوری سال کی تھیم بنایا ہے پوری دنیا میں۔ تو پاکستان میں خواتین میں اسٹروک بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ خواتین میں شیشے اور تمباکو دونوں کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے۔
سعودی عرب میں 3 دہائی تک اسٹیشنری کے کام سے وابستہ غلام محی الدین پاکستان آئے تو چند دن قبل ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ غلام محی الدین کہتے ہیں کہ انہیں اس سے قبل بلند فشار خون کی شکایت تھی۔
نہیں، سگریٹ تو میں نہیں پیتا، بلڈ پریشر جو تھا مجھے، لیکن مجھے یہ نہیں تھا، بس صرف بلڈ پریشر ہو رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ کل میں فجر کے ٹائم پہ اٹھا ہوں نا، تو میں جانا جا چاہ رہا تھا، تو اس میں ہمت رہا، میں گیا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، میں چلانے جانے لگا، چکر آنے لگے، تو میں باتھ روم گیا، وہ تو باتھ روم سے اوپر میرے سے ایک دم چکر لگ رہا ہے، تو میرا جو اپنا جو ہاتھ جو تھا نا کام نہیں کر رہا ہے، سیدھا والا، اچھا الٹا دوسرا کام دیکھا، دوسرا کام جو کرے نہیں کر رہا، لیکن اس کو میں نے پیر ویر سے ہلا کے دیکھا، یار یہ تو یہ میرے کو یہ نہیں کر رہا ہے۔
پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر محمد واسع کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر 10 سیکنڈ میں ایک انسان فالج کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس مرض میں شریانوں میں خون کا لوتھڑا جم جانے سے جب خون کا دباؤ بڑھتا ہے تو مریض پر فالج کا حملہ ہوتا ہے، اور ایک صحت مند انسان فوری طور پر مفلوج ہو کر بستر سے لگ جاتا ہے۔ پاکستان میں دیگر بیماریوں کے مقابلے میں فالج سے ہونے والی اموات کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر واسع کا کہنا تھا،
پوری دنیا میں اس وقت تمام بیماریوں میں جو سب سے ہائیسٹ کاز ڈیتھ کی ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک، دوسرے نمبر پہ فالج، تیسرے نمبر پہ کینسر، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈیتھ کی اس وقت سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ فالج ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہے، اور پھر کینسر ہے۔ لیکن اگر ہم ڈس ایبلٹی کو لے کے، وہ بیماریاں جو معذوری کرتی ہیں، اس میں نمبر 1 فالج ہے۔ اگر ڈیتھ اور ڈسیبلٹی دونوں کو ملا لیں تو پھر فالج دنیا میں سب سے زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ بیماری ہے جو موت اور معذوری دونوں کرتی ہے۔
فالج کے شکار ہونے والے محی الدین اب بستر سے جا لگے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں اب کئی باتیں اس طرح یاد نہیں جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔
اصل میں میرے کو ابھی 2-4 دن سے جو نا ابھی کل پرسوں سے مجھے ایک دم کام نہیں آ رہا، صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔
اسٹروک کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مشینی دور میں جسمانی مشقت نہ کرنے والے لوگ جب ورزش نہیں کرتے اور ایک جامد قسم کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ فالج کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ زیادہ چکنائی والے گھی کا استعمال بھی کرتے ہیں جو اس بیماری کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر واسع بولے،
سب سے پہلی چیز تو ہے کہ نمک کا استعمال کم کیا جائے، دوسرے سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کی سطح میں کمی لے کے آئی جائے، اور اگر یہ بات ہے کہ 10-20% بھی ہم کم کر دیں تو فالج کی شرح میں 25-30% کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز روزانہ کی جائے، 45 منٹ واک روزانہ کی جائے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے، اور شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے۔
اسٹروک کے 90% سے زیادہ کیسز میں 4 اہم علامات ظاہر ہوتی ہیں، جن میں بازو اور ٹانگوں میں شدید کمزوری محسوس ہونا، زبان میں لڑکھڑاہٹ یا بول نہ پانا، دیکھ نہ پانا یا بے ہوشی شامل ہیں۔ عبداللہ فاروقی، BBC نیوز۔
اور اب سنیے، پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے 100 سال مکمل ہونے پر بی بی سی اردو سروس کی خصوصی رپورٹوں کے سلسلے کی دوسری رپورٹ پیش کر رہے ہیں وسعت اللہ خان۔
28 جولائی 1914 کو جب پہلی عالمگیر جنگ میں پہلی توپ کا پہلا گولا چلا تو تاج برطانیہ کو اور کوئی فکر ہوگی تو ہوگی، پر ہندوستان کی وفادار نو آبادی کے ہوتے یہ پریشانی ہرگز نہ تھی کہ اسے تربیت یافتہ افرادی قوت کی قلت ہوگی، بھلے جنگ کتنا ہی طول پکڑ جائے۔ چنانچہ لاکھوں دیسی فوجیوں کو یورپ بھیجنے کے لیے چوکس کر دیا گیا، سپاہی خدا داد خان بھی لاکھوں میں ایک تھے۔ سپاہی خدا داد خان کی ڈیوک آف کناٹ بلوچ رجمنٹ ان اولین دیسی دستوں میں شامل تھی جنہیں فوراً فرانس اور پھر بیلجیم کے محاذ پہ پہنچایا گیا۔ 31 اکتوبر 1914 کے دن ہولی بیگ کے مقام پہ سپاہی خدا داد خان کی رجمنٹ جرمنوں کے بھرپور حملے کی زد میں آ گئی۔ جس توپ پہ خدا داد خان مامور تھے اس پہ متعین ان کے پانچوں ساتھی فرض پہ قربان ہو گئے، مگر سپاہی خدا داد خان زخمی حالت میں نہ صرف تنہا ڈٹے رہے بلکہ جھٹپٹے کے بعد کئی زخمیوں کو بھی کھینچ کھانچ کے کیمپ تک پہنچایا۔ اس غیر معمولی جرات پہ خدا داد خان کو صوبے داری اور ہندوستان کا پہلا وکٹوریا کراس عطا ہوا۔ میں جو صوبے دار خدا داد خان کا آبائی گھر دیکھنے چکوال شہر سے ذرا پرے ان کے پشتینی گاؤں ڈب پہنچا تو وہاں ایک جدید زیر تعمیر گھر بنتا ہوا پایا۔ صوبے دار صاحب کے ایک پڑپوتے غلام ربانی تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ کہاں گیا وہ گھر؟ کیا وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ کوئی اسے قومی میراث کے طور پہ گود لے لیتا؟
جی اب تک تو رکھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ اس کو جو ہے ڈیمالش کر کے اس کی جو ہے نا وہ اوپر کیا جائے۔
کبھی ذہن میں آیا کہ گورنمنٹ سے کہا جائے یار اسے محفوظ کر لو، ہمیں معاوضہ دے دو؟
گورنمنٹ آف پاکستان نے تو میرے خیال میں کبھی بھی لک آفٹر نہیں کیا ایسے لوگوں کو، نہ صرف ہمیں بلکہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، لوکل سطح پہ بھی نہیں اور حکومتی حساب میں بھی نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ نے کوئی کسی طرح کی کوئی آفر کی ہو، اور امید بھی نہیں تھی۔
اگر حکومت پیشکش کرتی تو آپ یہ دے سکتے تھے؟
بالکل دے سکتے تھے۔
وکٹوریا کراس کے ساتھ ہی صوبے دار خدا داد خان کو منڈی بہاؤدین کے چک نمبر 25 میں 50 ایکڑ زمین بھی الاٹ ہوئی، اور یہیں پہ خدا داد خان 8 مارچ 1971 سے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ قریب ہی بوڑھے برگد کی چھاؤں تلے ان کے بھتیجے احمد خان نے یہ واقعہ سنایا۔
56 میری فوج پوشی تھی ملکہ برطانیہ کی، اس میں یہ انوائٹ تھے، وہاں گئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام جتنے بھی آدمی انوائٹ تھے ان کو دعوت دی، یہ اس ہوٹل میں نہیں گئے۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں گئے؟ ان کو آنے دیا، یہ اس نے میری قوم کے ساتھ غداری کی، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتا۔
کہ غداری سے کیا مطلب ہے؟
مطلب ہے جی تقسیم ہند جو ہوئی تھی نا جی، وہ اس نے صحیح نہیں کی، گرداسپور سے اس نے ادھر دے دیا،
تو اس پہ بابا جی ناراض ہو
گئے۔ ناراض ہو گئے۔
وکٹوریا کراس آج بھی دنیا میں ہاٹ کلیکٹرز آئٹم ہے، کئیوں کے ورثہ نے اسے نیلام کر دیا یا قومی عجائب گھروں کو دے دیا۔ وکٹوریا کراس کا سب سے بڑا پرائیویٹ کلیکشن برطانیہ کے لارڈ ایش کرافٹ کے پاس بتایا جاتا ہے۔ خدا داد خان کا وکٹوریا کراس خریدنے کے لیے بھی کئی پیشکشیں آئیں اور ان کے ایک پوتے عبد الغفور کے بقول آج تک آ رہی ہیں۔
نواب آف بھاولپور نے میرے چچا کو انہوں نے وہاں پہ بلایا، اپنی جاگیر میں سے انہوں نے 5 مربع زمین کی آفر کی، جو ان کی سیپریٹ آرمی ہوتی تھی اس وقت، اس میں کمیشن آفیسر کی آفر کی، لیکن میرے والد تو کسی صورت میں بھی اسے دینے پہ رضا مند ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ میرے باپ کا خون اس میں لگا ہے۔ اس کے بعد کوئی میرپور کی ایک فیملی تھی جو انگلینڈ سیٹل ہے، انہوں نے بھی کافی دفعہ ٹرائی کی، پھر مختلف لوگ آتے رہتے ہیں۔ پھر میں جب برطانیہ گیا تو وہاں بھی مجھے 2-4 لوگوں نے آفر کیا کہ جی آپ اس کو لگائیں نیٹ پہ اور ہم اس کو سیل کر دیں گے، آپ کا 7-8 لاکھ پاؤنڈ کا بک جائے گا، تو اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنی زندگی آرام سے گزار لیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیررزم کی جنگ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بھی فون آئے کہ آپ یہ برٹش گورنمنٹ کو واپس کریں، ایجنٹ ہیں آپ ان برٹش لوگوں کے، آپ وکٹوریا کراس انہیں واپس کر دیں، ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں۔
میڈل بھی کہیں ادھر ادھر کر دیا آپ نے؟
جی میڈل میں نے اس کے اور رکھا ہوا ہے۔
وہ میڈل اس لیے دیا گیا تھا کہ دشمن آگے تھا اور یہ پیچھے تھے، اب میڈل آگے ہے اور لوگ اس کے پیچھے،
لوگ اس کے پیچھے۔
کیا خدا داد خان پاکستانی فوج کی تاریخ کا حصہ ہیں؟ فوج نے اتنا ضرور کیا ہے کہ خدا داد خان کو بابائے بلوچ رجمنٹ کا خطاب دے دیا اور ان کا ایک بڑا سا مجسمہ آرمی میوزیم راولپنڈی کے صحن میں نصب کر دیا۔ مگر جس خطہ پوٹھوار نے سب سے زیادہ جوان پہلی عالمی جنگ میں روانہ کیے، وہاں اس جنگ کی 7 سالہ برسی پہ ہو کا عالم ہے۔
پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے 100 سال مکمل ہونے پر رپورٹوں کے سلسلے کی آج آپ نے دوسری رپورٹ کی بجائے پہلی رپورٹ دوبارہ سن لی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور اس سلسلے کی دوسری رپورٹ آپ وسعت اللہ خان کی زبانی کل سن پائیں گے۔ ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے گیری کراسبی، جبکہ اسلام آباد میں ہماری تکنیکی معاونت کی عامر صدیق نے۔ اسد علی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی فوج اور سویلین قیادت کی ترجیحات میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ خارجہ امور کے متعلق پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا، اگر بھارت کو پاکستان سے بات کرنی ہے تو اب اسے پہل کرنا ہوگی۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عصب کے خاتمے کے بارے میں فی الوقت کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے سال ہونے والے عام انتخابات کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ٹریبیونل نے 1971 کی جنگ کے دوران ہزاروں افراد کے قتل میں شامل ہونے کے جرم میں جماعت اسلامی کے رہنما مطیع الرحمان نظامی کو موت کی سزا سنائی ہے، اور بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ میں 600 سے زیادہ افراد کے ناموں کی فہرست جمع کرائی ہے جن پر غیر ملکی بینکوں میں دولت چھپانے کا الزام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس